اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على سيدنا محمد وآله الطاهرين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب کے ہاتھوں میں ہے اور اسی کی بارگاہ میں اگر ہم انشاءاللہ درخواست کریں گے تو بظاہر ہماری جتنی بھی کمزوری ہے لیکن خدا ہم کا سہن فرمائے گا
انشاءاللہ.
اخلاق حسنہ اور خلق عظیم کے عنوان سے کچھ معلومات میں آیا تو خدمت میں عرض کیا اور ابھی انشاءاللہ ایک سفر آگے بھی طے کرنا ہے اور تھوڑی سی درستگی جو ہم نے پہلے اخلاق کے حوالے سے حاصل کی وہ اس عنوان سے کہ اخلاق انسان کے اندر موجود ملکہ کا نام ہے. یہاں پر ایک چیز تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں کہ انسان کی زندگی میں کئی چیزیں ہیں جو ضرور پذیر ہوتی ہیں. ہم تھوڑی سی غلطی کا شکار ہوتے ہیں جیسے کیونکہ عام طور سے ہم لوگ ظاہر بین ہیں, جیسے ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں, اس وجہ سے ہم تقریباً جتنے بھی معارف ہیں ان کی تشریح ظاہری اعتبار سے کرتے ہیں. قرآنی آیتوں کے سارے معنی صرف ظاہری عنوان سے نکالتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے لیے کافی غلط فہمیاں پیدا کرنے کا سبب اور باعث بنتی ہے. تقریباً آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے کہ جتنے بھی اعلیٰ کوالٹیز بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی عمل نہیں ہے. جیسے تقویٰ کی مثال آپ نے, کہ تقویٰ کو ہم کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کے سامنے مثال کے طور پر شراب کا گلاس پیش کیا گیا, اس نے منہ پھلا دیا, اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, یا تقویٰ. تقویٰ نہیں اس کا نام, تقویٰ کسی عمل کا نام نہیں ہے, بلکہ تقویٰ در حقیقت ملکہ ہے, صفت ہے. اس چیز کی انشاءاللہ میں وضاحت کرتا رہا. مجھے تو آپ کو سمجھیے کہ بنیادی طور سے انسان کے وجود میں تین چیزیں ہیں. ایک ہے ملکہ یا صفت. صفت کے نتیجے میں ایک رویہ پیدا ہوتا ہے یا بیہیویئر جنریٹ ہوتا ہے, اور بیہیویئر کے نتیجے میں, رویے کے نتیجے میں عمل ثابت ہوتا ہے. یعنی انسان کی زندگی اس طریقے سے دکھتی ہے کہ پہلے صفت ہے, صفت کے نتیجے میں ایک بیہیویئر ہے, اور بیہیویئر کے نتیجے میں عمل. کیونکہ ظاہری طور سے ہم صرف عمل کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے اس صفت کو بھی عمل سمجھ لیتے ہیں. یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں. میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں. جس طریقے سے نماز کی ادائیگی کیا ہے, نماز کی ادائیگی عمل ہے, لیکن نماز کی ادائیگی حقیقتا موقوف ہے قلب میں پائے جانے والے خضوع و خشوع کے رویے پر جو ہمارے دل میں خدا کے لیے پایا جاتا ہے. خضوع و خشوع کا کیا مطلب؟ کہ ہم خدا کی عظمت کا ایک اثر اپنے قلب پر پاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں. جو جھکنے کا رویہ ہے خدا کے آگے یا کسی بزرگ ہستی کے آگے, یہ کیا ہے؟ یہ خشوع و خضوع. یہ خاضع اور خاشع ہونا رویہ ہے. یہ خضوع و خشوع کسی صفت اور ملکہ کی بنیاد پہ پیدا ہو رہا ہے. وہ ملکہ کیا ہے؟ بندگی پروردگار. کہ بندگی پروردگار صفت ہے, عبودیت صفت اور ملکہ ہے, جو ایک رویہ پیدا کرتی ہے خضوع و خشوع کا, اور خضوع و خشوع کے نتیجے میں نماز ادا ہونی چاہیے. تو ملکہ رویہ اور عمل. رویہ کن چیزوں پر مشتمل ہے؟ جیسے موافقت, مخالفت, مہربانی, یہ رویے ہیں. کہ آپ نے کسی کو دیکھا کہ بیچارہ ایک معذور ہے, مثال کے طور پر نظر نہیں آتا, پیر سے معذور ہے, چلا نہیں جا رہا. اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر فوراً ایک آپ میں ایک رویے کا مظاہرہ ہوتا ہے. وہ رویے کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے ساتھ میں مہربانی کا برتاؤ ہوگا, اور آپ نے کچھ اس کو نکال کے دے دیا, یہ آپ کا عمل ہے. آپ کے اندر مہربانی کا رویہ پیدا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صفت رحم دلی اپنے کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے یعنی انسان کی زندگی میں مختلف چیزیں کیوں جاری ہوتی ہیں؟ اسی طرح کہ پہلے ملکہ ہے, پھر ملکے کے ذریعے سے اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا رویہ اور بیہیویئر ہے, اور بیہیویئر کے نتیجے میں رونما ہونے والا ایک عمل ہے. اور رب العالمین قرآن کریم میں جس استدلال کو اختیار فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی سیکوینس کے مطابق, کہ کیونکہ انسان کا عمل حقیقتاً اس کے قلب میں پائے جانے والے ملکات کا آئینہ و مظہر ہے, اس لیے اگر حقیقت عمل کو توڑ لیا جائے میزان میں, تو انسان کے پورے وجود کا وزن پتہ چل جاتا ہے. یعنی اگر میزان حقیقت میں, جو میزان الہی ہے, اس میں انسان کی حقیقت عمل, یاد رکھیے گا صورت عمل نہیں, حقیقت عمل. صورت عمل کی خدا کی بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں, شکل عمل کی, بلکہ حقیقت عمل. اس کو توڑ لیا جائے تو انسان کے ملکات کا بھی پتہ چل جاتا ہے, انسان کے رویوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اخلاق کیا ہے, ملکہ. اخلاق رویہ نہیں ہے, اخلاق عمل ہے حقیقت. جبکہ ہم اپنے فہم کے اعتبار سے اخلاقیات کو ان دو میں ہی مناسب قرار دیتے ہیں, یعنی یا کسی عمل کو اخلاق سمجھتے ہیں یا کسی رویے کو اخلاق سمجھتے ہیں. اور کل جیسا میں نے آپ کے سامنے علم دین کے تین طبقات کا ذکر کیا, اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اخلاقیات اور علم اخلاق کا دائرہ بے انتہا وسیع ہے. انسان کے وجود میں پائی جانے والی ہر صفت درحقیقت اخلاق سے تعلق رکھتی ہے, اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. اور اگر میں اس کو ایک ایک کر کے بیان کرنے بیٹھوں تو یہ قشرہ تمام ہو جائے گا, ہم ان تمام صفات کا ذکر بھی نہ کر پائیں کہ جو اخلاقیات کے ذریعے آتی ہیں. تو بہرحال اس بات کی وضاحت ضروری ہے. اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے, جیسا کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک ملکے کا ذکر کیا تھا کہ جب بھی انسان کے سامنے حق واضح ہو جائے اس کو قبول کر لے, یہ انسان کی صفت اور ملکہ ہے, اور یہ چیز پیدا کرنی پڑتی ہے. اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے انسان کو رسم و رواج سے جنگ کرنی پڑتی ہے, اندھی تقلید سے لڑنا پڑتا ہے, اور عصبیت اور گروہ بندی سے لڑنا پڑتا ہے. تب تک یہ صفت نہیں حاصل ہوتی, اس لیے قصبی ہے یہ صفت کہ جہاں بھی حق نظر آئے اسے قبول کر لینا, یہ صفت خود بہت ہی پیدا ہوتی, پیدا کی جاتی ہے ریاضتوں کے ساتھ. تو اسی فکر کے انداز کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کچھ ملکات ایسے ہیں کہ جن کا حصول یوں سمجھ لیجئے کہ علم اخلاق کے اعتبار سے ہماری منشا اور مقصد ہے. یعنی کچھ ملکات ایسے ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے یا جن کو منظور نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ پر محنت کرنی چاہیے. یعنی جن ملکات کا حاصل کرنا ضروری ہے, یا یوں کہوں کہ وہ ملکات جو ام الفضائل, ام الفضائل وہ ملکات کون سے ہیں؟ تھوڑی تھوڑی وضاحت کے ساتھ, ان میں پہلا ملکہ ہے بندگی عبدیت, دوسرا ہے تقویٰ, تیسرا ہے زہد, چوتھا ہے حق سے محبت, اور پانچواں ہے حریت اور آزادی. یہ پانچ ملکات وہ ہیں کہ جو ہمیشہ انسان کے منظور نظر رہنا چاہیے. منظور نظر یعنی ان تک پہنچنا ہے, انہیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے, ان صفات کو حاصل کرنا ہے. ان میں سب سے کیا ہے آن ٹاپ آف دا لسٹ؟ عبدیت اور بندگی. کہ جب تک بندگی پروردگار کا جوہر انسان کے نفس میں پیدا نہیں ہوتا کوئی فضیلت حاصل نہیں. اور امام علیہ السلام نے اس کے لیے بہت خوبصورت جملہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ الوجودیت جوہرت کنوہ ربوبیت, کہ بندگی خدا وہ جوہر ہے کہ جس میں ربوبیت چھپی ہوئی. یعنی انسان کو ربوبیت کے اوصاف اور وسائل کیسے نصیب ہوتے ہیں؟ بندگی پروردگار سے. آئندہ آنے والے دنوں میں تھوڑا تھوڑا میں اس کی وضاحت اور کروں گا, مختصر اس کے ایک جملوں میں اس کی تعریف بیان کر کے میں آگے چلوں. یہ عبودیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی بندگی کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھنا. اللہ کی بندگی کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کرنا. نہیں, عبادت کرنا ظاہری طور پر بندگی پروردگار نہیں ہے, بلکہ عبادت بندگی پروردگار کے اظہار کو کیسے ہیں, نہ کہ بندگی کا نام. اس بات کو ذہن میں رکھیے, بندگی کے اظہار اور مظاہرے کا نام عبادت ہے, حقیقت بندگی عبادت نہیں ہے. اسی لیے جب آپ سورہ حمد میں پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو ایاک نعبد کا ترجمہ یوں نہ کریں گے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, بلکہ یوں کہیں گے تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں. یا کا نعبد کا حقیقی مطلب کہ تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں. اب کیا ہے بندگی اور عبادت؟ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ملکہ, صفت, رویہ اور عمل, بندگی ملکہ ہے اور عبادت عمل. تو حقیقتاً جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ عمل مقصود نہیں ہے تنہا, بلکہ وہ عمل مقصود ہے جو ملکہ حسنہ کی بنیاد پر برسے, وہ عمل مقصود ہے. صرف آمد نہیں چاہیے کہ نماز پڑھیں گی, روزہ رکھ لیا, حج کر لیا, یہ نہیں چاہیے, بلکہ یہ حج, یہ روزہ, یہ نماز اور یہ زکات پھوٹ کہاں سے رہی ہے, اس کا سوتا کہاں پر ہے, اصل چیز یہ چاہیے. تو جس جگہ سے عبادت پھوٹتی اور نمودار ہوتی ہے اس مقام کا نام ہے ملکہ. تو بندگی ملکہ اور صفت ہے, اور اس صفت کے اظہار کا نام عبادت ہے. اب بندگی کی تعریف کیسے بیان کریں, کیونکہ عام طور سے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہم ظاہر بھی ہیں, صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں, اس لیے باطنی امور کے معنی اور تشریح بھی ظاہری طور سے کرتے ہیں. کہ جب خدا نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تو ہم نے اس کا ترجمہ لے کر دیا کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. اس کیوں؟ اس لیے کہ ہم صرف ظاہری اعضاء و جواری کی عبادت کو دیکھ رہے ہیں, جوہر بندگی تک ہماری نظر نہیں پہنچ رہی. آپ کو اگر یاد ہو میں نے مقدرات راوی سے آپ کے سامنے خلق اور خلق کے فرق کی تعریف بیان کی, کہ خلق وہ ہے کہ جو ظاہری آنکھوں سے نظر آتا ہے, اور خلق وہ ہے کہ جو باطنی آنکھ سے نظر آتا ہے. خلق بصیرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے, اور خلق بصارت اور رویت کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے. تو ملکہ ملکے کو دیکھنے کے لیے, اس کو پانے کے لیے نگاہ بصیرت چاہیے ہوتی ہے. تو بندگی اور عبدیت خلق ہے, ملکہ ہے, نہ کہ ظاہری کسی چیز کا نام. یہ ہے کیا بندگی کی تعریف کیسے بیان کریں, اس ملکے کو کیسے ڈیفائن کریں, اس صفت کا وصف کیسے بیان کریں. بندگی در حقیقت اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹوں کے دور کرنے اور ہونے کا نام. دو انسانوں کے درمیان تعلق, یہ تعلق آپ غور فرمائیے کہ اس تعلق میں کچھ خوشگوانیاں بھی ہوتی ہیں, کچھ بدگوانیاں بھی ہوتی ہیں. زیادہ تر انسانی تعلقات دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جس حد تک خوشگوانی ہے اس حد تک آپ کا اپنے دوست یا اپنے ساتھی کے ساتھ اتحاد ہے, اور جہاں جہاں پر بدگوانیاں ہیں وہاں پر وہ اتحاد یا وہ ڈوری جو دونوں کو جوڑ رہی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. تو خدا کے ساتھ انسان کا رشتہ بھی تقریباً اسی طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں ایک بات کروں کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی تکلیف و پریشانی آ جائے, ہم زیادہ سے کے لیے بیمار پڑ جائیں, اللہ نہ کرے مال کا نقصان ہو جائے, اولاد کا مسئلہ درپیش ہو جائے, اور ہم مسلمان ہیں اور مؤمن ہیں, اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ زندگی کے تمام امور اور ان کی تدبیر اور تنظیم میں جانب اللہ ہے, تو اب زندگی کے ان مسائل سے دوچار ہونے کے بعد ہمارے قلب میں کیا کیفیات پیدا ہوتی ہیں, یہ کس بات کا تعین کرے گی کہ ہماری بندگی کا معیار کیا ہے. اس کو کہتے ہیں بندگی, کہ ہم اپنے قلب میں اپنے رب سے کتنا زیادہ نزدیک یا دور, ہم اپنے وجود کی گہرائیوں میں خدا کے ساتھ رشتے کی نوعیت کیا رکھتے ہیں, یہ ہے بندگی. اور اس کی ایک مثال بھی میں نے آپ کی تمہیں پیش کی تھی کہ بندگی در حقیقت اپنے اور رب کے درمیان ایک سپر کنڈکٹنگ لنک کے پیدا کرنے کا نام. نارملی جتنے بھی آپ کے تار ہیں جن سے بجلی گزرتی ہے سب میں ریزسٹنس پایا جاتا ہے, لیکن آج کی دنیا میں ایسے مٹیریل بھی ایجاد ہو گئے ہیں کہ جو سپر کنڈکٹرز کہلاتے ہیں. سپر کنڈکٹر یعنی ان کے درمیان ان کے اندر ریزسٹنس تقریباً زیرو ہو گئے. تو بندگی کیا ہے, عبدیت کیا ہے, اپنے اور خدا کے درمیان درمیان ایک سپر کنڈکٹنگ لنک کا رکھنا, کہ ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے. اور جس کی مثال ہمارے سامنے کہاں کی کربلا, امام علیہ السلام جب سب کچھ دے چکے, وہ سب کچھ دے چکے ہیں کہ اگر ہمیں اس کا شاید ایک فیصد بھی یا اس سے کم بھی دینا پڑتا تو ہمارے دماغ کی رگیں پڑ جاتی. جب وہ سب کچھ دے چکے اور سجدہ آخر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ تسلیم یہ بندگی کہ جتنے مسائل کسی انسان کے بارے میں سوچے جا سکتے ہیں ان سب مسائل کے وارد ہونے کے بعد یہ کہنا بہت, یہ ہے اصل بندگی. یعنی ایسے کہنا بہت آسان ہے اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا بندہ ہوں, ہم سوچ نہیں سکتے جن چیزوں کے بارے میں. ان مراحل سے گزرنے کے بعد رضام رقم رہی و تسلیم لنم رہی لا معبود سوا یا پل مستوی تھی, اس سے کہتے ہیں بندگی. اور ظاہر ہے کہ یہ بندگی کا وہ معیار ہے کہ جس کا تصور بھی ہمارے فہم و خیال سے باہر ہے. تو بندگی یا عبدیت کیا ہے؟ جوہر ہے, ملکہ ہے, کوالٹی ہے جو انسان کے نفس میں اور انسان کے وجود میں پائی جاتی ہے. اور یہ کوالٹی کیا کرتی ہے؟ اللہ کے ساتھ, اپنے رب کے ساتھ وہ رشتہ پیدا کراتی ہے جس میں مزاحمت اور رکاوٹ نہیں پائی جاتی. جتنی زیادہ مزاحمت اور رکاوٹ پائی جائے اتنی زیادہ بندگی میں خامی اور خرابی اور کمی ہوگی. جنہیں رب نے کہا کہ میں محبوب رکھتا ہوں نماز شب کو, اب اگر بندے کو بھی یہ چیز محبوب نہیں ہے اور بندے کو اپنی نیند زیادہ محبوب ہے, کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے, اخبار یہ بندگی نہیں. یعنی اس بندگی کے لیے وہ نماز شب, وہ نماز فجر کہ جب انسان کمزوری محسوس کر رہا ہو, جب انسان پر سردی کی شدت کا غلبہ ہو, جب انسان پر نیند کا غلبہ ہو, اس وقت اپنے بستر سے باہر نکلے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ میرا رب اس چیز کو پسند کرتا ہے. یہ بندگی کا جوہر. اور اس بات کو یقیناً سمجھ سکتے ہیں, اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں کہ اس انداز سے جب خدا کی عبادت بجا لائی جاتی ہے اس کا معیار کچھ اور ہوتا ہے, اور وہ عبادت جو ایک رسمی اور رواجی طریقے سے بجا لائی جاتی ہے اس کا معیار کچھ اور ہوتا ہے. تو عبادت صرف اعضا کی حرکات و سکنات کا نام نہیں ہے, بلکہ عبادت نفس میں پائے جانے والے جوہر عبدیت کے اظہار کا نام کہ ہم تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں, ہمارے اندر بندگی کا جوہر پیدا کراتے تاکہ ہم واقعی اور حقیقی عبادت کے لائق قابل ہو سکیں. خدا نے کس لیے انسانوں اور جنوں کو حل کیا؟ تاکہ وہ عبد ہو جائیں, نہ کہ عبادت کریں. بھائی انسانوں اور جنوں کی خلقت کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ ان کی عبدیت. اور پھر اس جملے کو یاد رکھیے گا جو میں نے شروع سے آپ کے سامنے دہراتا چلا رہا ہوں کہ یہ ملکہ ہے. ملکہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جسے حاصل کرنا پڑتا ہے, حاصل ہوتی نہیں ہے. تو بندگی کا جوہر انسان کو محنت, مشقت اور ریاضت سے اپنے نفس میں پیدا کرنا پڑتا ہے. یہ بندگی کسی کو بیٹھے بیٹھے نہیں ملتی. اور انشاءاللہ آگے چل کے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کچھ رستے ان ملکات کو پانے کے مشکل راہ ہیں, لیکن پروردگار نے کچھ آسان اور سہل رستے بھی ہمارے لیے کھول دیے. وہ کیا ہیں؟ آسان راہیں کون سی ہیں, مشکل راہیں کون سی ہیں؟ ملکات حسنہ کو, اخلاق حسنہ کو پانے کے. دوسرا ملکہ جیسے ہم امول فضائل کہہ سکتے ہیں وہ ہے تقویٰ. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, تقویٰ عمل نہیں ہے, بلکہ تقویٰ صفت اور ملکہ ہے. تقویٰ کا ملکہ جب نفس میں پایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا رویہ ظاہر ہوتا ہے؟ تقویٰ جس چیز کا نام ہے کہ میں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر مکان میں، ہر زمان میں خدا کی نظروں کے سامنے. اس ملکے کا پیدا ہونا نفس میں تقویٰ، اس کو تقویٰ تقویٰ عمل نہیں ہے. اس ملکے کی موجودگی اور پیدائش تقویٰ کرتی ہے کہ میں جہاں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، چاہے کوئی مجھے دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو، لیکن وہ ہستی کہ جو ذات احد و واحد و وحدہ لا شریک ہے، اس کی نظروں سے کبھی بھی ہوتی ہے. اس ہماوقت موجودگی در بارگاہ ربوبیت محضر پروردگار میں ہمیشہ حاضر رہنے والی صفت انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اسے کہتے ہیں تقویٰ. اب جس میں یہ صفت پائی جائے، جس پہ یہ صفت اور یہ ملکہ پایا جائے، اب آپ مجھے بتائیے کہ کسی بھی لمحے یا لہجے، چاہے خلوت ہو، چاہے جلوت ہو، چاہے تنہائی ہو، چاہے لوگوں کے درمیان، کبھی بھی ایسا کوئی کام، ایسا کوئی جملہ نہیں، ایسی کوئی سوچ اس میں سے گزرے گی جو مرضی رب کے خلاف ہو. یہ محرمات سے ظاہری عمل اور فکر کے مرحلے پر، ان تینوں مراحل پر حرام سے پرہیز تقویٰ کا ثمر اور نتیجہ ہے. جس طریقے سے ابدیت اور عبودیت کا ثمر عبادت ہے، یعنی عبادت وہ چیز نہیں جسے انسان اپنے اوپر مسلط کرتا ہے، بلکہ عبادت وہ چیز ہے کہ جب ملکہ عبودیت وہ سرچشمہ جوش مارے تو انسان کہے کہ چلو سجدہ کریں، چلو نماز پڑھیں، یہ ہے عبادت. اس کا نام عبادت، حقیقتاً اس عمل کا نام عبادت. لیکن جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کیونکہ محتاج اور مجبور مخلوق ہیں روحانی اعتبار سے، اس لیے ہمارا رستہ الٹا ہے، یعنی ہم فطر سے ملکے تک پہنچتے ہیں اور ملکے سے صفت تک، یعنی عقیدت تک پہنچتے ہیں اور حقیقت تک پہنچتے ہیں، جبکہ اصل میں انبیاء اور اولیاء کے جو سمت ہے وہ بالکل ریورس ہے. یعنی ان کے اندر ملکات پہلے ظاہر ہوتے ہیں، ملکات کے نتیجے میں رویے پیدا ہوتے ہیں اور رویے کے نتیجے میں عمل ظاہر ہوتے ہیں. اولیاء کی ترتیب مختلف ہے، ہماری ترتیب مختلف ہے. تو تقویٰ یعنی ہمیشہ بارگاہ خداوندی میں اپنی موجودگی اور حضوری کا احساس، اور یہ احساس انسان کو عمل، فعل، قول اور تفکر ہر مرحلے پر مخالفت پروردگار سے باز رکھتا ہے، روکتا ہے. یہ تقویٰ کا نتیجہ اور ثمر ہے. سلام علیکم. تیسرا ملکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ تب مرنے کے جو امول فضائل یعنی جو ہمارے لیے منظور نظر ہونے چاہیے وہ زہد. زہد بنیادی طور پر کس صفت کو کہتے ہیں؟ زہد وہ ملکہ ہے جو انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو اپنے سے متعلق تمام چیزوں کو اور پوری کائنات کو ملکیت خداوندی سمجھے. زہد کی صفت اور ملکہ کیا ہے؟ کہ انسان میں یہ صفت پیدا ہو جائے کہ پوری کائنات کا شمول میں خود ملکیت خدا. اور اس وجہ سے اولیاء کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ میری ذات ملکیت خدا ہے تو در حقیقت اس پر تصرف کا سب سے زیادہ حق بھی پیغمبران یعنی امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ ہم نے شروع کی مجالس میں عرض کیا کہ جب پیغمبر اکرم کو مدینے سے رخصت ہوتے ہوئے خواب میں دیکھا تو کیا حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے فرزند خدا یہ چاہتا ہے کہ تم کو شہید دیکھے. اب امام حسین اگر ظاہر کے میں یہ جسارت نہیں کرنا چاہتا میں کہوں گی امام حسین کے لیے صفت زہد کیونکہ اولیاء خدا صفت نہیں رکھتے بلکہ مجسم وہ ملکہ ہوتے ہیں. اس لیے ان کی تعریف اس انداز سے کرنا مناسب و درست نہیں ہے کہ جیسے علماء نے اور تماتمائی نے اور جوادی عاملی نے اس چیز کو زور دے کے بیان کیا کہ آئمہ اور پیغمبر اکرم بہشت میں جائیں گے نہیں بلکہ خود بہشت ہیں. یہ ہستیاں صراط مستقیم پر چلتی نہیں ہیں بلکہ خود صراط مستقیم. یہ وہ ہیں کہ جن سے متمسک ہونے والا صراط مستقیم پر چل رہا ہے نہ کہ وہ صراط مستقیم پر چل رہی ہوتی ہیں. اس لیے یہ جملہ کہنا جسارت ہوگی کہ اگر میں کہوں کہ صفت زہد امام میں پائی جاتی ہے. لیکن سمجھانے کے لیے کہ یہ صفت اور یہ ملکہ اگر نہ ہو تو انسان اس جملے کو قبول نہیں کر سکتا کہ خدا تمہاری ذات میں اس طریقے سے تصرف کرنا چاہتا ہے کہ تم راہ خدا میں قتل ہو جاؤ. ہم خود اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں اپنے لیے نہیں کر سکتے. یعنی اگر کوشش کریں کہ اگر کوئی ہم سے آگے جملہ جائے کہ خدا تمہارے لیے چاہ رہا ہے کہ تم اس کی راہ میں بھی قتل ہو جاؤ مشکل ہے اس کا کام ہو سکتا دشوار. تو اس ان مراحل سے گزرنے کے لیے یا یہ کہ مثال کے طور پر خدا یہ چاہتا ہے کہ اپنے مال میں سے اتنا میری راہ میں انفاق کر اگر صفت زہد نہ پائی جائے اگر انسان کے نفس میں یہ کیفیت نہ ہو کہ میرے پاس جو مال ہے میں صرف اس کا امین ہوں مالک نہیں ہوں مالک کوئی اور ہے اور اس نے مجھے یہ دیا ہے بطور امانت تاکہ میں اس کو کس طریقے سے صرف کروں وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو کچھ ہے مال ہے دنیاوی یہ اس مقصد کے لیے مجھے دیا گیا ہے. یہ کیا ہے زہد. انسان کے اندر جن رویوں کا پیدا ہونا کیا ہے ملکہ زہد کی کے سبب سے. اور اسی چیز کو جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار نے سورہ حدید کی دو آیتوں میں کل زہد کو سمیٹ دیا کہ جو کچھ انہیں عطا کر دیا جائے پلا تب رہو اس پر خوشی سے آپے سے باہر نہ ہو جاؤ اور جو کچھ تم سے لے لیا جائے اس پر مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائے. آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے کل زہد تمام زہد کو ان دو آیتوں میں سمیٹ دیا سورہ حدید کی دو آیتیں کہ ولا تفرحوا على ما آتاكم فرحناک نہ ہو جاؤ بے انتہا خوشی کا شکار نہ ہو جاؤ جو کچھ تم کو دے دیا جائے. یہ لفظ آتاكم بھی بہت حسین ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے در حقیقت وہ تمہیں دیا گیا ہے وہ تمہیں دیا گیا ہے. یعنی کہ یہ اپنے ذہن میں نہ رکھو قارون والی منطق کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں نے حاصل کیا ہے, یہ منطق قارونی ہے. کہ جو دولت میرے پاس ہے وہ میں نے حاصل کی ہے اپنی محنت اور اپنے علم سے, تو اس میں تصرف کا اختیار بھی میرے پاس ہے. خدا کا ہوتا ہے مجھے بتانے والا, یہ پیغمبر کو ہوتے ہیں یہ سمجھانے والے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تو اس سے باہر آنا کس ملکے کے سبب سے ہے؟ زہد. کہ انسان کے اندر یہ ملکہ اور صفت پائی جائے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب مالک ہوتا ہے, میرا وجود بھی مالک ہوتا ہے, اور جو کچھ مجھے عطا کیا گیا ہے وہ بطور امانت ہے, اور ایک دن مجھے خدا کی بارگاہ میں جا کر اس ساری امانت کا حساب کہ جب یہ جسم دیا گیا تو جسم کو کس رستے میں استعمال کیا. جسم بطور امانت ہے, جسم عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے, مال ہے, مال بطور امانت ہے. تو یہ رویے یہ اعمال کس ملکے اور کس صفت اخلاقی کی بنیاد پر صادر ہوتے ہیں؟ زہد. تو میں نے اپنی تجربہ کرتی کہ پانچ ملکات حسنات, پانچ اخلاقی صفات وہ ہیں جو مکمل پتا ہے جن تک پہنچنے کی ہمیشہ تگودو کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے اخلاق میں ہمیشہ